رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات على النبي محمد. برادران عزیز اور بزرگان محترم، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ 269 نمبر کی 269 تلاوت کی سعادت حاصل کی، جس میں پروردگار اپنی اس عظیم نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ میں نے جس کو چاہتا ہوں میں حکمت عطا کرتا ہوں، اور جس کو حکمت عطا کرتا ہوں اس کو بہت ساری اچھائیاں عطا کر دیتا ہوں. فقط اوتیا خیرن کثیرا، بہت سارے خیر اس کو میں عطا کرتا ہوں. البتہ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے حکمت کا کہ جس کو صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں ابتدائی گفتگو میں تمہید کے طور پر حکمت کے کا جو صحیح کنسیپٹ ہے اسلامی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حکمت انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام زاویوں میں، تمام رخ پر ایک اعتدال اور بیلنس کا نام ہے. یعنی اسلام کو جو چیز مطلوب ہے انسان سے، نہ افراط نہ کسی بھی زندگی کے میدان میں نہ آگے بڑھ جانا مطلوب ہے نہ پیچھے رہ جانا مطلوب ہے، بلکہ ایک بیچ کا راستہ ہے، اس پر باقی رہنا مطلوب ہے انسان کو تمام مسائل میں. نہ انسان بالکل فردی زندگی اس طریقے سے گزارنے لگے کہ معاشرے سے بالکل کٹ جائے، نہ معاشرے میں اس طریقے سے جا کے کھو جائے کہ اپنی فردی زندگی، انڈیویجول زندگی کو بھول جائے، نہ دین میں اس طریقے سے داخل ہو کہ دنیا کے ضروری تقاضے بھول جائے، نہ دنیا میں اس طریقے سے جا کے الجھ جائے کہ دین کو فراموش کر دے. جو چیز مطلوب ہے وہ اعتدال کا راستہ، بیچ کا راستہ مطلوب ہے. حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت حدیث فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو دین کے لیے دنیا کو تر کر دے اور وہ کہ جو دنیا کے لیے دین کو ترک کر دے۔ ترک کا معاملہ نہیں ہے، اعتدال کو قائم رکھنا ہے۔ البتہ ایک زندگی دنیا کی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اس کو اس کے مناسبت سے وقت دیا جائے، اور ایک زندگی ہے جس کے سال کی کوئی انتہا نہیں، لاکھوں اور ملینوں سال کی، اس کے لیے اس کی مناسبت سے وقت دیا جائے۔ اسی امام بزرگوار کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ہمارے ایک عزیز دوست ہیں پاکستان میں، انہوں نے اس حدیث پہ پی ایچ ڈی کیا ہے اور تھیسس لکھا۔ شروع میں ان کے ٹیچر اس کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہم اس حدیث پہ کیسے ہم جو ہے تمہاری جو ہے یہ پی ایچ ڈی کو قبول کریں، کیسے ہم جو ہے تمہیں گائیڈ کریں، لیکن بعد میں ان کا کہ ہم کوئی بھی نہیں کریں گے، ہم صرف ایک حدیث ہے اس پہ ہم کام کریں گے، نہ اس میں ہم کسی امام کا نام لے آئیں گے، نہ کسی دین کا نام لے آئیں گے، حتیٰ ہم کوئی اسلام کا بھی نام نہیں لے آئیں گے۔ جب وہ لکھ چکے اور انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تم جو بھی چاہو، جو نام لانا چاہو لے آؤ، اس لیے کہ اتنا پسند کیا کہ البتہ انہوں نے اس کو جا کے کئی جگہ، کئی ملکوں میں، یوروپ کے دیگر، آسٹریلیا میں، اس پی ایچ ڈی پہ انہوں نے اپنے تھیسس پہ کانفرنس دی۔ ایک حدیث تھی امام کاظم علیہ السلام کی، فرمایا کہ اپنے اوقات کو، بہت ہی خوبصورت حدیث، انسان کی عملی زندگی میں، دیکھیں حکمت کسے کہتے ہیں، حکمت یہ کہ انسان کی عملی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کن اصولوں پہ گزر رہی ہے، کن بنیادوں پہ گزر رہی ہے، کہاں جا رہا ہے انسان۔ میں ایک حکمت بیچ میں اور سنا دوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحم کرے، رحمت کرے خدا اس شخص پر جو یہ سوچتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے، کہ اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی آئندہ جلسات میں۔ رحم کرے خدا، کیا ہے، کہاں پہ الجھا ہوا ہے انسان۔ امام نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں اپنے وقت کو تقسیم کر دو۔ خدا کی ایک بڑی نعمت انسان کا وقت ہے، اس وقت کو تم کیا کرو، کہاں پہ الجھاؤ، 4 چیزوں میں تم اس کو تقسیم کر دو، اپنے پورے زندگی کے اوقات کا، مثلا ایک دن 24 گھنٹے کے یہ دن ہے، اس میں تم 4 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک حصہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے، اپنے پروردگار سے رابطے کے لیے، اپنے پروردگار سے گفتگو کے لیے، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے، آ کے انسان عبادت کرے، عمل کرے، نماز پڑھے، دعائیں کرے، نہ یہ کہ دعائیں پڑھے، اس کے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دعائیں پڑھنا اور ہے اور دعائیں کرنا، اصل دعائیں پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ دعائیں جب انسان کتاب لے کے سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہو تو وہ پڑھے نہیں بلکہ کر رہا ہو، پڑھ پڑھ کے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ کرنا یعنی رابطہ خدا سے برقرار کرنا، پڑھ رہا ہے ممکن ہے اس کا بالکل کوئی رابطہ نہ ہو، پڑھ کے اٹھ گیا، لیکن اگر دعا کر رہا ہے تو کسی سے کر رہا ہے، توجہ فرمائیں، جب دعا کر رہا ہے تو ایک کرنے والا ہے اور ایک سامنے ہے جس سے وہ کر رہا ہے، اب دو کے درمیان میں رابطہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر دعا صرف پڑھ رہا ہے تو اس کا رابطہ فقط کتاب سے ہے اور کتاب کے الفاظ سے ہے، بس تنہا وہ ہے اور کتاب کے الفاظ ہیں، لیکن دعا اگر وہ کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے، کوئی ذات ہے کہ جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس اپنے زندگی کے ایک حصے کو تم خدا کے لیے، دیکھیں بیلنس کی بات ہو رہی، حکمت اپنی زندگی میں، اعتدال اور حکمت قائم رہے، ایک حصے کو خدا کے لیے قرار دو، ایک حصے کو اپنے تم لوگوں کے مسائل، اجتماع، سوسائٹی، دوسرے انسانوں کے مسائل، گھر کے افراد ہوں، گھر کے باہر کے افراد ہوں، دوست ہوں، خانوادہ ہو، فیملی ہو، ایک حصہ اس کے لیے ہو۔ ایک تیسرا حصہ زندگی کا تم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرار دو۔ ضرورتیں ہیں، تمہیں انسان نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ابھی یہ نہیں ہے، کچھ لوگ بچے ہیں، کچھ لوگ کمزور ہیں، کچھ لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو تمہیں پورا کرنا ہے، اس کے لیے قرار دو۔ اور چوتھا حصہ زندگی کا، ایک اور حصہ، اس کو اپنی تم سالم تفریح کے لیے قرار دو۔ لیکن اسلام بہت ہی اعتدال کا مذہب ہے عزیزو، اسلام کا حسن یہ ہے کہ نہایت ہی حکیمانہ مذہب ہے، اعتدال کا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہ تم آ کر مسجد میں خشک نمازی خارجی خوارج کی طریقے سے سجدے کرتے کرتے تمہاری پیشانیوں پہ گھٹے پڑ جائیں اور سب کو بھول جاؤ. ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم, حج کر کے واپس پلٹا تھا, آیا حج کے مسائل, مستحب بھی ہے بہتر بھی ہے کہ حج کے مسائل ایک دوسرے کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ حج کا شوق پیدا ہو. عظیم اس بارگاہ میں پہنچے انسان, ماہ رمضان کے ہر دن کی دعا میں, سحر کی دعا میں, شام کی دعا میں آپ روزانہ دعا کرتے ہیں, پروردگارہ ورزقنا من بط من حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام, ہر سال مجھے یہ حج نصیب ہو. البتہ وہاں بھی اعتدال کی ضرورت ہے کہ دوسرے حقوق نہ چھوٹ جائیں حج کرنے کے لیے. توجہ فرمایا, اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو یہ نہیں کہ صرف حج کرنا ہی صرف ہے اور دوسرے مسائل کو ساتھ میں رکھ کے اسلام کے حسن کو باقی رکھیں, اعتدال کو باقی رکھیں. فرمایا کہ ایک وقت تم گزارو. آیا وہ شخص امام کے پاس, کہنے لگا کہ ہم لوگ کاروان کے ساتھ گئے تھے, سبھی لوگ تھے لیکن ایک انسان اس میں بالکل منفرد تھا, ہم لوگوں سے بالکل جدا تھا, اس کا حج بہت بلند تھا. کہا کیا کرتا تھا وہ؟ کہا وہ پورے راستے میں, پورے سفر میں, حالت سفر میں ہوتا تھا تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا, جیسے ہی کاروان ٹھہرتا تھا وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا, رش کر رہا تھا. رش کا لفظ آشنا ہے اس سے انشاءاللہ, بعض لفظ ہیں جس سے ہم آشنا نہیں ہیں آپ کی انگلش زبان میں, ڈھونڈتے ہیں, لیکن خوب رش کر رہا تھا, یعنی آرزو کر رہا تھا کاش کہ میں بھی اسی طریقے کا ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں. امام نے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ کہا بس وہ یہی ساری وقت, سارا وقت اس کا عبادت میں گزر رہا تھا. جیسے ہی کاروان رکتا تھا لوگ کھانے میں پینے میں ہاتھ دھلنا, نہانا کھانا پینا, اس میں لگ جاتے تھے, وہ وضو کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا. امام نے فرمایا کہ اس کا بدترین حج تھا. نہیں, پھر اس کے پہلے یہ پوچھا کہ جب وہ سارا کام عبادت میں سارا وقت لگا دیتا تھا پھر اس کے کام کون کرتا تھا؟ کہا ہم فخر محسوس کرتے تھے اس کا کام کرنے میں, ہم اس کے سارے کام کرتے, اس کے لیے کھانا پینا سب انتظام ہم کرتے تھے. کہا اس کا حج بدترین حج تھا. کیوں؟ اس لیے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے آ کے عبادت میں لگ جاؤ کہ زندگی کے دوسرے مسائل کو بھول جاؤ. وہ بھی عبادت ہے اگر اس کو تم خدا کے لیے انجام دینا شروع کر دو. بس امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوتھا وقت ایک سالم تفریح, سالم تفریح ایسی نہ ہو کہ جو خود کو بھی تباہ کر دے, دوسروں کو بھی تباہ کرے اور سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہو. سالم تفریح, البتہ آج کے زمانے میں سالم, سمجھ رہے ہیں اس بات کو نا, سالم تفریح ایک ایسی تفریح, تفریح تو سمجھ رہے ہیں نا, انٹرٹینمنٹ, ایک ایسی تفریح کہ جس میں گناہ نہ ہو, جس میں کسی پر ظلم نہ ہو رہا ہو, سالم ہو. البتہ میں نے عرض کیا کہ آج کے زمانے میں سالم تفریح ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے, یہ بھی ایک بڑا کام ہے ڈھونڈ نکالے. انسان دریاؤں کی طرف جائے, پہاڑوں کی طرف جائے, جہاں فریش ہو, انسان کو ضرورت ہے فریش ہونے کی, البتہ ایسی جگہ کی جہاں پر گناہ نہ ہو. لیکن مغربی کلچر نے ہمارے اس کو اس طرح سے بنا دیا کہ محفوظ جگہ ڈھونڈ پانا انسان کے لیے مشکل ہے. اگر صحیح پوچھیں تو خدا کا نہایت ہی عاشقانہ سجدہ کرنے کا مقام دریا کے کنارہ ہے, جہاں خدا کی عظمت نظر آتی ہے. انسان پہنچے وہاں, سر کو سجدے میں جھکا دے, پروردگار تیری یہ مخلوق جس کے ذریعے سے یہ پانی بہتا ہوا, جس کے ذریعے سے تو لاکھوں موجودات کو زندہ رکھے ہوئے, چاہے وہ درخت ہوں, چاہے وہ حیوان ہو, چاہے وہ انسان ہو, سر جھکا دے انسان, سجدے میں گر جائے, خاک پر سجدے میں گر جائے, لیکن افسوس ہے اس کا. بہرحال امام نے فرمایا کہ ایک زندگی کا حصہ تمہارا سالم تفریح. کتنا بیلنس, کتنا خوبصورت ہے یہ دین. توجہ فرما رہے ہیں آپ, کوئی افراد اور کوئی تفریح نہیں ہو. آج کے دن ایک خاص دن ہے اور اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں اس مطلب تک, یعنی جنگ بدر, آج فتح بدر کا دن ہے, 17 رمضان, فتح بدر ایک عظیم واقعہ, تاریخ کا عظیم واقعہ پیش آیا. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کا ایک قصہ سناتا ہوں, بالکل خالص قرآنی قصہ, تاکہ اس دن کی اہمیت ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائے. ایک قصہ قرآن نے تقریباً 1.5 صفحے میں بیان کیا ہے, قرآن کی ہدایت کی ایک روش یہ ہے کہ وہ قصوں کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. قصے کی خوبی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اسے بھی وہ بھی اسے کو سمجھ لیتا ہے، ایک بڑا سے بڑا حکیم انسان اس کو بھی اس میں بوریت نہیں محسوس ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ فقط سادہ قصہ سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن انسان جتنا باشعور ہوگا اس قصے میں اتنی زیادہ حکمت کے راز تلاش کرے گا. حکمتیں ہوتی ہیں قصے میں، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور خاص کر قرآنی قصہ. ایک قصے کو اگر قرآن 150 صفحے میں بیان کر رہا ہے، پورا قرآن معلوم ہے آپ کو کہ تقریباً 604 صفحے کا قرآن، جو ابھی عثمان طہا کا یہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، 604 صفحے کا، اس میں اگر 150 صفحے میں وہ قرآن کی جو بڑے بڑے مسائل کو صرف ایک آیت میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہے، اگر کسی قصے کو 150 صفحے میں بیان کرے تو یہ مقام فکر ہے انسان کے لیے. کیوں؟ کیوں اس واقعے کو قرآن اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے، ایک ایک جز کو اس کے بیان کر رہا ہے، تمام جزیات کو بیان کر رہا ہے. خوب، یہ قصہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ جنگ بدر تک پہنچ سکوں. آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ جز ثانی کے آخری صفحہ یہ ہے قصے کا. البتہ آپ کا سنا ہوا اس کے کچھ واقعات، لیکن میں اس سے کچھ دوسرے نتیجے آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال للنبی لهم ابعث لنا ملکا کی نقاتل فی سبیل اللہ. کہے کا لفظ نہیں، یاد کرو، یاد دہانی قرآن، یاد کرو اس وقت کو کہ جب بنی اسرائیل میں سے جناب موسیٰ کے بعد، یہ قوم بنی اسرائیل، کیونکہ جناب موسیٰ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، جناب موسیٰ کے بعد یہ بنی اسرائیل کی قوم اپنے ایک نبی کے پاس گئی. نبی کا نام نہیں لیا ہے قرآن نے، قرآن نے صرف وہی چیزیں بیان کی ہیں جو ضروری ہے ہدایت میں، غیر ضروری چیزیں قرآن نہیں لاتا. کہ نبی کا نام بھی اگر ضروری نہیں ہے، صرف پورے قرآن میں 23-24 انبیاء کے نام موجود ہیں. انبیاء 124,000 ہیں، اگر 124,000 انبیاء کا نام قرآن میں آتا تو پورا قرآن صرف نام سے بھر جاتا. قرآن کو یہ نہیں ہے، ہاں کچھ آئیڈیل نام ہونے چاہیے سامنے، لیکن حتیٰ نبی کے نام بھی ضروری نہیں ہے بعض جگہ پر. توجہ فرما رہے ہیں، صرف وہ مسائل قرآن بیان کرتا ہے جس سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچے، انسان کی زندگی میں کچھ ہدایت پہنچ جائے. ہدایت کے معنی اگر فرصت ملی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ بعض مفہوم ایسے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں اس کی بہت واضح تصویر نہیں ہے. اصل ہدایت کیا ہے؟ بس ہدایت، ہدایت ایک سب سے زیادہ سنی ہوئی چیز، لیکن اس کی واضح تصویر کیا نہیں معلوم. مختصر میں یہ کہ انسان کے تکامل اور پرفیکشن کے لیے اور اس کے کامل ہونے کے لیے خدا نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت. تو جو فرمائے مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. خب، قرآن نے یہ قصہ سنایا، نبی کا نام بھی نہیں لیا. آئے یہ قوم، بنی اسرائیل کی قوم آئی اور کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اے نبی، آپ میرے لیے ایک کمانڈر، ایک سپہ سالار معین کریں کہ تاکہ ہم خدا کی راہ میں اس کے ساتھ جنگ کریں، خدا کی راہ میں. نبی سمجھ رہے تھے، نبی ہے، نبی ایک ایک کے دل کے راز کو سمجھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ تم ایسے تقاضے نہیں کرو کہ جس پر تم عمل نہ کر سکو. قالا هل اسیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا. ڈر اس بات کا کہیں تمہارے اوپر خدا قتل کرنا، جنگ کرنا، قتال کرنا، اگر جنگ کرنا واجب کر دیا جائے اور لکھ دیا جائے تو کیا تم اس کے بعد نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ پہلے سے سمجھ لو تقاضا کر رہے ہو جنگ کا، پہلے سے سمجھ لو جنگ کرنا یعنی کیا. جنگ کرنا یعنی میدان جنگ میں جانا، جنگ کرنا یعنی بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، جنگ کرنا یعنی خون دینا، جنگ کرنا یعنی بچوں کو چھوڑنا، جنگ کرنا یعنی گھروں کو چھوڑنا، جنگ کرنا یعنی اپنی جان تک دے دینا، جنگ کرنا یعنی بہت ساری قربانیاں دینا. تم یہ پہلے سوچ لو. حل اسی تم، کیا تم نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ ان کو وہ بگڑ گئے، ان کو دیکھیں یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں. وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہیں کریں؟ آخر کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نبی سے میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر رہا ہوں، وہ عربی کا ترجمہ بالکل نہیں ہے، محاورے والا ترجمہ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے؟ اس ظالم قوم نے ہم کو اپنے دیار سے، اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے، بچوں کو چھڑا دیا ہے ہم سے، ہم پر ظلم کیا، ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے؟ کہا اچھا، اگر تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو فرمایا فلما کتب علیہم القتال، اللہ نے ان کے اوپر جنگ لکھ دی. لیکن جب ان کے اوپر جنگ کو لکھ دیا گیا تو تولوا الا قلیلا منہم، اس نقطے کی طرف توجہ، یاد رکھیں گے یہ بات تک سلسلہ جاری رہے گا. تولوا الا قلیلا منہم، سب واپس چلے گئے، اپنا رخ پھیر لیا، پیٹھ موڑ کر واپس چلے گئے، رخ موڑ کے واپس چلے گئے. الا قلیلا منہم، تھوڑے سے، صرف تھوڑے سے بچے. پہلے ہی مرحلے میں جیسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے اب جنگ کے لیے تیاری شروع کر دو، اب تمہیں اپنے بچوں کو چھوڑنا ہے، اب تمہیں اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اب تمہیں اپنے باغات کو چھوڑ کے جانا ہے، اب تمہیں میدان میں جانا ہے. تولوا منہم الا قلیلا، تولوا الا قلیلا منہم. سب کے سب کہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، زبان سے کہنا آسان ہے، گھر کو چھوڑ دینا مشکل ہے. سب نے رخ موڑ لیا، تھوڑے سے لوگ بچے. خوب، اب جب خلا کی طرف سے حکم ہو گیا تو واپس نہیں ہوگا، جنگ کا حکم ہو چکا ہے. فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. یہ ظلم ہے، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اگر انسان اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتا ہے، ایک ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے اور ایک ظلم خدا کے اوپر کر، اس کی حرمت کو توڑ رہا ہے، احترام ہے پروردگار. میں نے اس کے پہلے شاید یہی عرض کیا کہ گناہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اہم نہیں ہے کہ گناہ کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، ممکن بعض اس لیے گناہ نہیں کرے جہنم میں جائے گا، خدا بہت ہی کریم ہے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کر رہا ہوتا ہے تو حرمت پروردگار کو وہ توڑ رہا ہوتا ہے، اپنی حد کو توڑ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، احترام ذات پروردگار کے احترام کو وہ توڑ رہا ہوتا ہے. اور یہ زیادہ بڑی بات ہے، یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے. فرمایا ظالم ہے، اللہ ظالموں کو جانتا ہے جو پیچھے. اب نبی نے پھر ان سے کہا وقال لہم نبیہم، یہ پہلا مرحلہ تھا، توجہ فرمائیں، وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. یاد آ گیا آپ کو، قصہ سنا ہوا ہے نا، طالوت کا نام، جناب طالوت. نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا کمانڈر بنا دیا ہے، سپہ سالار بنا دیا ہے، یہ تمہارا حاکم ہے. جیسے ہی نبی نے یہ اعلان کیا وہ بالکل، محاورہ جو اردو میں کہتے ہیں، ہتے سے اکھڑ گئے، بالکل صرف قابل برداشت نہیں ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو باقی بچے تھے، توجہ فرمائے، وہ لوگ تھے کہ جو باقی بچے، جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو لوگ جنگ کے نام پر باقی رہ گئے تھے، جیسے ہی ان کے سامنے کہا کہ تمہارا حاکم، تمہارا سپہ سالار یہ طالوت ہے، وہ بگڑ گئے نبی پر. یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے سوچا؟ آپ نے کچھ فکر کی؟ دیکھیں جب انسان مطیع نہیں ہوتا تو اپنے نبی پر، اپنے رہبر پر بھی اعتراض کرتا ہے. آپ نے کچھ سوچا؟ قالوا انا یکون لہ الملک ونحن احق منہ، کیسے ان کو حاکم بنا دیا، میں زیادہ حقدار ہوں. نحن احق بالملک منہ ولم یوت سعت من المال، دلیل کیا تھی؟ توجہ فرما، یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے. وہ سب کے سب اس لیے بگڑ گئے طالوت کی حکومت پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان طالوت ایک سادہ آدمی تھا. سادہ آدمی مطلب یہ نہیں کہ معرفت کے اعتبار سے سادہ آدمی تھا، نہیں، زندگی، ظاہری زندگی کے اعتبار سے سادہ آدمی. اس کے پاس بہت زبردست قسم کے نئے ماڈل کی گاڑی نہیں تھی آج کے زمانے میں، آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کے پاس طویلے نہیں تھے، ہزاروں گھوڑے نہیں تھے، بڑے بڑے باغات نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں، ایک سادہ آدمی. ان کو میرا حاکم بنا دیا تم نے، میرا رئیس، میرا چیئرمین، میرا سپہ سالار ان کو بنا دیا. لم یوت ساتم نل مال، ان کو ان کے مال میں وسعت نہیں ہے، غریب آدمی ہے یہ، فقیر آدمی ہے، اور اس یہ میرا حاکم بن جائے. یعنی کیا؟ توجہ فرما، ایک جملہ میں کہہ کے صرف آگے بڑھ جاؤں گا، اس پہ زیادہ غور کیجئے گا، اگر اس پر دیر تک آپ غور کریں تو مشکل نہیں ہے. اور اچھی بات ہے کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جس پر بعد میں غور کیا جائے، ساری باتیں مجلس میں بیان نہ ہو جائیں. انسانیت کی سب سے بڑی مشکل ایک یہ ہے کہ اقدار کا نظام ڈسٹرب ہو جائے، سسٹم آف ویلوز، اقدار جو انسانی اقدار ہیں اس نظام کا ڈسٹرب ہو جانا، یہ انسانیت کی بہت بڑی مصیبت ہے عزیزو. اب اس کی وضاحت کی یہاں گنجائش نہیں، آپ خود سوچیں، کبھی فرصت ہو اس کی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. ڈسٹرب ہو جانے کا مطلب کیا؟ صرف اتنا کہ جو چیز غیر اہم ہو اس کو اہم بنا دیا جائے، اور جو چیز اہم ہو اس کو غیر اہم بنا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ڈسٹرب ہو جانا. اور کبھی یہ نظام اقدار خراب ہو جاتا ہے، بالکل الٹ جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو چیز انسانی قدر ہی نہیں ہے، جو اصل ہیومن ویلو ہی میں جو چیز نہیں ہے، اس کو ویلوز میں شامل کر دیا جائے، اور جو چیزیں ہیومن ویلوز کی اہم ہیں اس کو باہر کر دیا جائے. تو جو فرما رہے ہیں، تھوڑا مسئلہ سخت ہو گیا ہے لیکن یہ بات اہم ہے، اس پر آپ غور کریں گے. سر اس وقت ساری دنیا کی مشکل یہ ہے سب سے بڑی کہ نظام میں اقدار درہم برہم ہو گیا ہے. اقدار کیا ہو گیا ہے؟ اب ایک فٹ بال کا میچ آ رہا ہو تو دیکھیں، کھیل، کھلاڑی، یہ سب چیزیں قدریں بن گئی ہیں، انسانی قدریں بن گئی ہیں. ایک حکمت کی گفتگو ہو رہی ہے اسی ٹیلی ویژن پہ، علم کی بات ہو رہی ہو، اس کے سننے والے کتنے ہوں گے؟ حتیٰ اسلامی ممالک میں، بہت ہی اہم اسلامی ممالک میں، اور ایک جگہ کوئی ایک بڑا فٹ بال کا میچ آ رہا ہو اس کے دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نظام اقدار درہم برہم ہو گیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اس کو بنایا گیا ہے باقاعدہ، سالہ سال اس کی کوشش کی گئی ہے. شمع مشعل کو لے کے، اولمپک کی مشعل کو اتنا مقدس بنا کے لے کے چلنا، یعنی کیا؟ یعنی کچھ اقدار ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، ویلوز کو چینج کیا جا رہا ہے. اور اس نظام کے درہم برہم ہونے میں بڑے سے بڑا متدین انسان بھی گرفتار ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ابھی چند سال پہلے ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا، اس طریقے سے نظام بنایا جاتا، مقدس بنایا جاتا، شاید میں نے عرض کیا ہو یہاں دبئی میں کبھی، فیلڈ اسٹیڈیم کی گھاس کو کاٹ کے بیچا جا رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ جا کے جانور کو کھلا دو، گھاس جانور کے کھلانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ تاکہ یہ فلاں اسٹیڈیم کی گھاس ہے اس کو لے جا کے اپنے شو روم میں سجائیں. یعنی مقدس بنانا، یعنی نظام اقدار کو تبدیل کرنا. توجہ فرما رہے ہیں، ایک کھلاڑی، کوئی کھلاڑی گول کیپر وہ چنگم کھا کر باہر پھینک رہا ہے، اس کو اٹھا کے لے جا کے اتنے یورو کا بیچا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں، یہ خبروں میں رہا ہے یہ. یعنی کیا؟ انسان کی مصیبتیں کیا ہیں آج کی؟ کس چیز کو مصیبت بنایا انسان نے؟ ان کے درمیان میں قدر کیا تھی؟ قدر یہ تھی کہ مال نہیں اس بندے کے پاس، یہ قدر تھی، ویلو یہ تھی. ساری قوم نے، وہ قوم کی جو بچی ہوئی تھی، جو فلٹر ہو کے آئے تھے پہلے مرحلے میں، فلٹر ہو کے یہ بچے تھے، وہ جو پہلے ہی مرحلے میں چلے گئے وہ تو گئے، فلٹر ہونے کے بعد جو بچے ہوئے ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ اس انسان کے پاس مال نہیں ہے، میرا حاکم کیسے ہو جائے؟ تو جو فرما رہے ہیں، خوب اس مرحلے سے ایک گروہ نکل گیا، ظاہر حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، دوسرے ہی مرحلے میں ایک گروہ پھر نکل گیا. پہلے مرحلے میں قرآن نے کہا کہ تولوا منہم الا قلیلا، سب کے سب بھاگے، تھوڑے سے بچے. جیسے یہ جنگ لکھی گئی کہ تمہیں جاؤ قتال کرو، بھاگے سب کے سب، تھوڑے سے بچے. یہ دوسرا مرحلہ آیا، کہا کہ نہیں، ان کو تو ہم حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہتر ہے عرض کروں، ایک ملک میں تھا، بعض واقعات ایسے ہیں کہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کا پورا وجود تلخی سے بھر جاتا ہے. امام خطبہ جمعہ میں، خطبہ جمعہ کے درمیان میں، امام جمعہ نے نہیں اعلان کیا لیکن ایک شخص اٹھا بیچ خطبہ کے ختم ہونے کے بعد، خطبہ کے بعد نماز سے پہلے کیا اعلان کیا گیا؟ اعلان یہ ہوا کہ اس مسجد میں کسی کو حق نہیں ہے کہ آئے، سوائے وہ کہ جس کے پاس کارڈ موجود ہو، جماعت کی طرف سے اس کو کارڈ دیا گیا ہو۔ دیکھیں میرا سابقہ جو 10 سال سے ہے آپ حضرات سے، آپ کی جو خوبیاں میں دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرتا ہوں، خوجہ جماعت یعنی مراد، 10 سال سے تم 5-6 ملکوں میں میرا سابقہ رہا ہے، خوبیاں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ الحمدللہ جو ہیں وہ ہیں، لیکن جو کمی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اعلان کیا کیا گیا؟ اعلان یہ کیا گیا کہ کسی کو حق نہیں کہ اس مسجد میں داخل ہو۔ کہاں پہ؟ کس میں؟ نماز جمعہ میں۔ اللہ اکبر، نماز جمعہ جو نہایت اجتماعی عبادت ہے، صرف فردی عبادت نہیں ہے، یہ صرف اجتماعی عبادت ہے جس سے تمام انسانوں کا رابطہ ہے، حق نہیں ہے آنے کا۔ خوب، آنے کا کس کو ہے؟ جس کے پاس کارڈ موجود ہو، اور کارڈ بھی کس کو؟ جو لوگ سیاہ فام ہیں ان کو کارڈ کی درخواست بھی وہ نہیں کر سکتے، دوسرے جو غیر دوسرے لوگ ہندی پاکستانی وہ کارڈ کی درخواست کر سکتے ہیں، اگر مناسب سمجھا جائے گا تو ان کو کارڈ دیا جائے گا، تب وہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بات۔ یعنی کیا؟ کن چیزوں کو قدر بنایا گیا؟ دیکھیں، اسلام کی غربت فقط سڑکوں پر، بازاروں میں، بڑے بڑے ٹریڈ سینٹروں پہ، دریاؤں کے کنارے نہیں ہے، اسلام کی غربت مسجدوں میں ہے، حسینیوں میں ہے، ممبروں پر ہے، افسوس یہاں ہے۔ اگر اس بات پہ آپ کو رونا آ رہا ہے تو روئیں، یہ وہ مصائب ہے جس پر سید الشہداء بھی گریہ کر رہے ہیں، جس پر امام زمان بھی گریہ کر رہے ہیں۔ اگر اسلام صرف جو ہے وہ ایئرپورٹوں پر، ہوا جہازوں میں، اور ٹریڈ سینٹروں میں، اور بازاروں میں، اور سڑکوں پر غریب ہوتا، کہ ہے غریب، حتیٰ کہ اسلامی حکومتوں میں اس کی غربت کو دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن مسئلہ صرف وہیں کا نہیں ہے عزیزو، اسلام مسجدوں میں کتنا غریب ہے، اسلام ہمارے اس حسینیوں میں کتنا غریب ہے، ہمارے ان ممبروں پر کتنا غریب ہے اسلام۔ غربت یہ ہے کہ نظام اسلامی جو ہے وہ سب درہم برہم کر دیا۔ ممکن ہے ہمیں ایسا قانون بنائیں جو روح ہے اسلام، اصل اسلامی اسپرٹ کے بالکل خلاف ہو۔ کام کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل اسلامی کام کرنے جا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ایک جماعت بنا رہے ہیں، ایک گروہ بنا رہے ہیں، ایک انجمن بنا رہے ہیں، نوحہ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، ذکر مصائب کرنے کے لیے، ماہ رمضان کے پروگرامز کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر جو ایک رول بنا رہے ہیں وہ بالکل اسلامی اسپرٹ کے خلاف۔ یعنی کیا؟ یعنی اسلام کی غربت۔ یعنی کیا؟ یعنی نظام کا چینج ہونے جانا۔ اور وسیع پیمانے پہ اسلام غریب ہے۔ اسلامی ممالک میں 2 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ دنیا کے 2 ملک ہیں، ایک بنگلہ دیش ہے اور ایک ابھی نیا ملک بنا ہے عراق۔ اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، لیکن انہوں نے لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں لکھا ہے، اسلامی بھی نہیں ہے، غیر اسلامی کچھ بھی نہیں لکھا ہے، لیکن اسلامی جہاں کے 95% سے زیادہ مسلمان پاپولیشن ہو، وہاں پہ لکھا جائے کہ یہاں پر اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہاں کے آئین میں۔ تو یعنی اسلام کتنا غریب ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ درہم برہم ہو جانا، ڈسٹرب ہو جانا، نظام کا درہم برہم ہو جانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو حاکم نہیں مانیں گے، خدا نے بنایا ہے، نبی نے بنایا، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن نے سمجھایا، چونکہ اصل ہدایت پروردگار یہی ہے، ہم جیسے لوگ اگر ذرا سے ہماری مخالفت کی اس کو دور کر دیں گے اپنے سے، جاؤ بھاگو یہاں سے، نکلو، ہم تم سے کلام نہیں کریں گے۔ قرآن نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی، کہا پہلی بات یہ کہ ان اللہ استفا ہو، ان کو اللہ نے معین کیا ہے، تقرر جو ہوا ہے اس کو اللہ نے معین کیا ہے۔ ایک انسان عبد کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کہہ دیجیے اللہ نے معین کیا ہے، لیکن قرآن سمجھ رہا ہے کہ کتنے بڑے عبد ہیں، ان کی بندگی کتنی ہے، لہٰذا آگے بڑھ کے کہا کہ اتنی بات نہیں، اس کے اندر حکمت بھی پائی جاتی، کیوں معین کیا؟ وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، معین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صلاحیت پائی جاتی ہے. ایک سپہ سالار کے لیے دو چیزیں ہونا چاہیے، بصیرت ہونا چاہیے، وہ علم موجود ہے، طاقت اور قوت اور شجاعت ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس موجود ہے. اگر صرف بصیرت ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی تو میدان جنگ میں ممکن ہے ڈر جائے. اگر شجاعت ہو اور بصیرت نہیں ہو تو وہ جنگی ٹیکٹک کو نہیں سمجھ پائے گا، مشکل ہے، نہ دشمن کی ٹیکٹک کو سمجھے گا، نہ اپنی ٹیکٹک معین کر پائے گا. یہ دو چیزیں ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں، زادہ بستتن فی العلم والجسم، یہ دونوں چیزیں بنا خدا نے دیے ان کو. کہا اتنا ہی نہیں، ابھی اتنے بھی نہیں مانے، کیونکہ بعض قومیں وہ ہوتی جب تک وہ معجزہ نہیں دیکھ لیتے تب تک ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں، جب تک معجزہ سامنے نہ آ جائے تب تک ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. فرشتوں نے جناب آدم پہ اعتراض کیا، خدا نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سجدہ کرو. فوراً وہ سجدے میں گر گئے. کیوں؟ اس لیے ان کے لیے وہ اتنی کافی تھا، لیکن اس کے قوم بنی اسرائیل قوم کے لیے کہا کہ اللہ نے معین کیا، کافی نہیں تھا ان کے لیے. اللہ استفاء، کافی نہیں تھا. کہا اللہ نے قوت بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، حکمت بھی بتا دی، اس کی فلسفہ بھی بیان کر دیا، ابھی بھی کافی نہیں تھا. قرآن نے خود ہی پھر ایک معجزہ پیش کیا ان کے لیے، کہا کہ انا، دیکھیں ٹائم شاید کم ہو جائے، میں بات پوری نہیں کر پاؤں، لیکن قصہ یہ ہے. میں فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان آیت ملک ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اب معجزہ دکھا رہے ہیں، تاکہ اب تو مان جاؤ. کہا کہ ان کی سپہ سالاری کی دلیل یہ ہے کہ ابھی ایک تابوت آئے گا شہر میں تمہارے سامنے، ایک صندوق، خود ایک صندوق آئے گا، تحملہ الملائکہ، جس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینہ، سکون و اطمینان ہوگا، گھبرائی ہوئی قوم. اور دوسرے اس میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے تبرکات ہوں گے اس میں. معجزہ، اسی کو کہتے ہیں معجزہ. اب معجزہ دیکھ کے اب تھوڑا سا وہ مطمئن ہو گئے، لیکن سب نہیں، جتنے لوگ مطمئن ہو گئے وہ چلے. میرے خیال سے ٹائم جو یہاں پہ تمام ہو گیا، لیکن یہ ابھی آدھی گفتگو باقی رہ گئی، لہذا مناسب نہیں کہ اس کو ہم جلدی جلدی خراب کریں. اس کی مزید گفتگو کو اصل نقطے تک ہم انشاءاللہ کل پہنچیں گے. یہاں تک بات ہوگی، یہ دوسرا مرحلہ، ابھی دو مرحلے اور باقی ہیں، پھر آخری نتیجہ ہے. بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، اور بہتر ہے کہ کل چونکہ اس کی گفتگو جاری رہنی، لہذا آپ پڑھ کے آئیں تو اور مزہ آئے گا. قرآنی قصہ ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیتیں جو ہیں 246 246 سے لے کے ڈیڑھ صفحے کی تقریباً یہ آیتیں ہیں، 250 تک، بلکہ 251 تک یہ آیتیں انشاءاللہ، 15 آیتیں کل پڑھ کے آئیں تو اس قصے کو ہم جاری رکھیں گے. آج کا اہم دن، اس کی بھی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے، جنگ بدر. اسی مناسبت سے میں اس قصے کو آپ سامنے پیش کر رہا تھا. جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر ایک عظیم تاریخ کا دن ہے، جہاں 313 مسلمان گئے ہیں اور میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں. ممکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ کر ہی نہیں سکتے، طاقت ہی نہیں ان کے بازوؤں میں، اتنی قوت نہیں، جنگ نہیں کر سکتے، لیکن ان طریقوں سے، ان لوگوں کی طرح سے فرار نہیں کرنا، ٹھہرے ہوئے. شروع میں کچھ لوگوں نے کچھ سوال کیے رسول اللہ کے سامنے، مشکل پیدا کی، ایک دو افراد نے، کہ وہ نام آپ آشنا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں جائیں گے، چلیں واپس چلیں اپنے مدینے میں چل کے لڑائی کریں گے. لیکن حذیفہ یمانی اٹھے اور کہا کہ جہاں رسول جائے گا وہاں ہم جائیں گے، ہم نے بیعت کی. اور اب جب میدان جنگ میں آئے تو تاریخ کا ایک نہایت ہی سنہرا قصہ ایک دن کا یہ لکھا گیا، جنگ بدر کا واقعہ. اور اس جنگ نے، اس جنگ کا رخ اور نورانی ہو گیا جب اس جنگ کے واقعے کے تقریباً 65 سال بعد میدان کربلا میں ایک واقعہ پیش آیا. جب تک جنگ بدر کا کوئی بھی صحابی زندہ تھا، اس وقت تک اس کا احترام کیا تھا کہ اہل بدر میں سے ہیں، چاہے جنگ لڑی ہو نہیں، اصل چاہے جنگ لڑنے کے لائق نہ رہے ہوں، لیکن یہ اہل بدر میں سے ہیں، لہذا اس کا احترام ہے، کیونکہ دین کی پہلی جنگ میں انہوں نے شرکت کی. لیکن ایک دین کی اور جنگ ہوئی، جہاں دین کو قیامت تک کی بقا کی جنگ تھی، وہاں پر بھی کچھ اصحاب آئے تھے، وہاں پر کچھ صحابی آئے تھے، ایسے صحابی تھے کہ جو رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں اپنے حق وفاداری کو انجام دے رہے تھے، پورا کیا. میں صرف ایک جملہ میں ان کے بارے میں کہوں گا، اور بہتر ہوتا کہ اس پوری گفتگو کے بعد وہ جملہ کرتا کہتا، لیکن پہلے آج میں کہہ دے رہا ہوں. اتنا بڑا تمغہ اور اتنی بڑی سند کسی بھی انسان کو، کسی بھی نمائندہ خدا کی طرف سے، امام اور معصوم کی طرف سے نہیں ملی جتنا کربلا والوں کو ملی. اور وہ یہ کہ شب عاشور کی رات میں، ابھی انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا تھا لیکن حسین کی نظریں دیکھ رہی تھیں، اور حسین ابن علی فرما رہے تھے کہ واللہ خدا کی قسم میں نے لا اعلم اصحاب خیر ولا اوفا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار تر کسی بھی صحابی کو نہیں پہچانتا. پوری تاریخ امام حسین علیہ السلام کی نظر دیکھ رہی تھی. یہ شب عاشور جملہ فرمایا، اور روز عاشور اصحاب نے وہ کر کے دکھایا، اور ایسا کچھ کیا عزیزو، ایسا کچھ کیا کہ اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. اصحاب کا کردار خود نہ صرف مصائب کی حیثیت سے، مصائب اس کا ایک رکو، اصحاب کا کردار روز عاشور جو رہا ہے اس کی ایک ایک پوائنٹ پہ گفتگو ضرورت، لیکن کچھ ایسا کر دکھایا کہ اسر عاشور حسین ابن علی جب اپنی بہن سے اور اپنے بچوں سے رخصت ہو کے نکلے ہیں تو زبان پہ یہ کلمہ ہے، اینا ابطال الصفا و فرسان الحیجا مالی انادیکم بلا تجیبونی، کہاں ہو اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کہاں ہو؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میرا جواب نہیں دیتے. کیونکہ اس دائنی طرف حبیب ابن مظاہر نہیں ہے، اب زہر قین نہیں ہے، اب مسلم ابن اوسجا نہیں ہے، ایک دن میں سب حسین سے رخصت ہو گئے. عزیزو دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مرنے والا ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کاندھے ہوتے ہیں جو اس کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن کربلا کا دستور بالکل بدلا ہوا تھا، ایک دوپہر میں 71 لاشیں اور ایک کندھے پہ اٹھ کے آئیں حسین ابن علی کی. اور لاشیں بھی کیسی، کہیں حبیب کی لاش، کہیں زہیر کی لاش، کہیں مسلم ابن اوسجا کی لاش، کہیں علی اکبر کے ٹکڑے، کہیں مسلم ابن قاسم کے ٹکڑے، کہیں مسلم کے بچوں کی لاش، اور کہیں اپنے عزیز بھائی کو، اور اپنے عزیز بھائی کا علم ہٹا کے حسین لائے، میرے مولا آپ کے صبر پر ہماری جانیں قربان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطر الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ یہ عظیم مہینہ، برکتوں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، انسان کے پاک ہونے کا مہینہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس مہینے میں تیرے ان برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوں. اے میرے پروردگار، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تمام مراجع کرام، علماء کرام، رہبر انقلاب اور امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں پر، امام زمانہ کی حفاظت فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.